بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه تَقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاء وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب خدا تو ہم سے پہلے دو جماعتوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت و رحمت آ چکی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے؟ عنقریب ہم اپنی نشانیوں سے اعراض کرنے والوں پر بدترین عذاب نازل کریں گے کہ وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے اور روکنے والے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ انعام کی آیات 155 سے 157 تک کی تلاوت تو ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے ہاشم روغنی۔ اور سامعین پیش خدمت ہیں اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور ہمارے ایک انٹرویو بھی پروگرام میں شامل رہے گا، اور اس کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعت کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام اسلامی تاریخ پیش کیا جائے گا۔ سامعین ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حالات حاضر اور جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ پاکستان کے وقت مطابق رات 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں یا انٹرویو سماعت فرماتے ہیں۔ تب سے کچھ ہی دیر بعد ہم پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران اپنی سرحدوں کے قریب دہشت گردوں کو برداشت نہیں کرے گا، جواز ظریف کا بیان۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کر دیا۔ ترکی میں حالیہ زلزلے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ محمد جواز ظریف کا کہنا تھا کہ قیام امن کے لیے ایرانی امن منصوبہ اس تنازع کے حل اور مقبوضہ علاقوں سے افواج کے انخلاء کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواز ظریف نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے قراباغ کے علاقے میں داعش دہشت گردوں کی تعیناتی کے بعد حالات کی خرابی اور اس حوالے سے ایران کی سفارتکاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو یقین ہے کہ ان جھڑپوں میں دہشت گرد شامل تھے، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کا اقدام کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران نے آرمینیا، آذربائیجان، روس اور ترکی کے اعلی حکام کو قراباغ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خبر دی تھی، اور ہم نے واضح طور پر کہا تھا کہ ایران قراباغ میں دہشت گردوں کی موجودگی کو تحمل نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دہشت گرد اس وقت ایران کے سرحدی علاقوں کے گرد و نواح میں موجود ہیں، اور ایرانی سرحدوں سے دہشت گردوں کے دور ہونے کا امکان بھی پایا جاتا ہے۔ محمد جواد ظریف کا کہنا تھا کہ قیام امن کے لیے ایرانی امن منصوبہ اس تنازع کے حل اور مقبوضہ علاقوں سے افواج کے انخلاء کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے قراباغ میں قیام امن کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے امن منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ قراباغ کے بحران کے آغاز سے ہی ہم نے جمہوریہ آذربائیجان، آرمینیا، روس اور ترکی سمیت خطے کے ممالک کے ساتھ بات چیت کی اور امن منصوبہ پیش کیا۔ ایران کے 2000 سے زائد علماء کرام اور مبلغین نے فرانس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران بھر کی یونیورسٹیوں کے 2400 مذہبی مبلغین اور علماء کرام نے مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں آزادی بیان کے نام پر انسانی اقدار اور مذہبی مقدسات کی توہین کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں آیا ہے کہ دنیا بھر کے حریت پسندوں پر شکنجہ کسنے اور براعظم افریقہ کی خداداد دولت کو لوٹنے والی سامراجی اور استعماری طاقتوں نے آزادی بیان اور انسانیت کے احترام جیسے پرفریب نعروں کی آڑ میں مقدسات کی توہین کو اپنا شعار بنا رکھا ہے، جو کسی طور قابل قبول نہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران بھر کی یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے علماء اور مبلغین فرانس میں پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کی جانے والی توہین کی مذمت کرتے ہیں اور اسے تمام انبیاء الہی کی توہین سمجھتے ہیں۔ ایران کے کھلاڑیوں نے فرانس کے کھلاڑیوں کو مخاطب کرتے ہوئے تاکید کیا کہ فرانس کے صدر میکرون کے پست بیان کو اس ملک کے نامور مشہور کھلاڑیوں سے ہرگز نہیں جوڑا جا سکتا۔ ایران کے 5,000 کھلاڑیوں نے فرانس کے کھلاڑیوں کے نام اپنے ایک خط میں فرانس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کی جانے والی گستاخی کی شدید مذمت کی ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ ایک کھلاڑی اپنے ملک کے عوام میں اس وقت زبردست مقبولیت کا حامل بنتا ہے جب اس کی دلیری و اخلاقی خصوصیات زبر زد خاص و عام ہو جاتی ہیں۔ اس خط میں اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی ملک کے کھلاڑی اور اسٹار اس ملک کے عقائد اور تہذیب و ثقافت کے مظہر اور اسی طرح اس ملک کے عوام کے نمائندہ ہوتے ہیں، جنہیں ہمیشہ امن کا علم بردار، نیکی و انسانیت اور اخلاق کا پابند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایرانی اسٹار کھلاڑیوں نے سوال پیش کرتے ہوئے کہ آیا الہی مقدسات کی توہین و بحرمتی کو پست حرکت و نسل پرستی کے علاوہ کچھ اور قرار دیا جا سکتا ہے، اور کیا توہین کرنے والوں کی حمایت کسی با اخلاق انسان کے شائن شان ہو سکتی ہے؟ کہا کہ کسی قوم کے ذمہ دار حکمرانوں کے ہاتھوں اس طرح توہین دنیا میں اس قوم کے نیک نامی کو بدنامی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ دوسری جانب فرانس کے صدر میکرون نے اپنے اسلاموفوبیا والے بیان سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی باتوں کو حقیقت کے منافی قرار دیا۔ فرانس کے صدر میکرون نے الجزیرہ ٹیلی ویژن سے گفتگو میں اسلام مخالف اپنے موقف سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ توہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر مسلمانوں کے احساسات کو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اسلام کا چہرہ بگاڑ کر پیش کرتے اور اس کا دفاع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاکوں کی اشاعت کوئی سرکاری مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اخبارات سے جس کا حکومت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اس سے قبل فرانس کے صدر میکرون نے فرانسیسی جریدے کی جانب سے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کا دفاع کرتے ہوئے اس جریدے کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ میکرون نے بھی اعلان کیا تھا کہ فرانس کی جانب سے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ کیا یورپ میں اسلام ایک نئے دین کے طور پر متعارف ہو رہا ہے جس سے وہاں کی حکومتیں خوف زدہ ہیں، یا اس کے پس منظر میں کوئی اور چیز ہے اور اندر کا کوئی خوف ہے جس سے وہ ہراساں ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سوال جو ہمارے ساتھی نے پاکستان کی معروف مذہبی رہنما محترمہ سمیہ راحل قاضی سے کیا، تو ان کا کہنا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک نئے دین کے طور پر نائن ون ون کے بعد بدقسمتی سے اسلام اور شاعر اسلام کی توہین کا جو سلسلہ مغرب میں جاری کیا ہوا ہے، وہ کچھ عرصے سے ہر ربیع الاول کے موقع پر جب وہ دیکھتے ہیں چاروں طرف کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آوازہ بلند ہو رہا ہے، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ورفعنا لک ذکرک، تو جو آپ نے ابھی بات کی کہ ان کو بہت زیادہ تشویش لاحق ہے کہ یہ اسلام کو ہم جتنا بھی زیادہ دہشت گردی کے ساتھ، جتنا بھی زیادہ ٹیررزم کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ اسلام اتنا ہی ان کی خواہشوں کے برخلاف پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو مکروہ میکرون نے جو یہ سرکاری سرپرستی میں یہ وہ کیے، یہ ہمارے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہونا چاہیے تمام اسلامی ممالک کے لیے۔ میرے کل بھی ہمارے سرکاری سطح پر ایک قومی سیرت کانفرنس تھی، تو میں نے کہا عوام کو تو احتجاج کرنا چاہیے فوری، لیکن جو حکمران ہیں مسلمان، 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، 2.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے کہ اس ملت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جس کے سامنے اس کے نبی کی توہین کی جاتی ہو، تو ہمیں شارٹ ٹرم پروٹیسٹ بھی کرنے چاہیے، ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ بھی کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے مسلمان ملت کو اقتصادی طور پر مضبوط کریں، ہم ان کو تہذیبی طور پر مضبوط کریں، اور ہم کس طرح سے ان کا جواب دیں اور کس طرح سے ہم انہیں سمجھائیں کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ خود جو مرضی یہ کرتے پھریں، ان کے ہاں تقدس کا، تقدیس کا، انبیاء کی حرمت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایتھیزم وہاں پر پھیل رہا ہے، لادینیت پھیل رہی ہے، وہ ایک آوارہ نسل ایک جو ہے وہ مغرب میں پل رہی ہے, ان کو احترام کا, محبت کا, رشتوں کا, قابل احترام ہستیوں کا کچھ بھی نہیں پتا. ایک بالکل جانوروں کی نسل ان کی تربیت ان کی ہو رہی ہے.
ایران میں 7,000 سے زائد کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے جبکہ 434 مزید اموات واقع ہوئی ہیں. ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا سے 7,719 افراد متاثر ہوئے, جن میں سے 2,389 کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور بقیہ کو ضروری دوائیں اور اپنے گھروں میں قرنطینے میں رہنے کی ہدایت دی گئی. انہوں نے بتایا گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 434 افراد جاں بحق ہوئے, جبکہ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 35,298 ہو گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ ایران میں کورونا سے متاثرین میں سے 486,691 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں. واضح ہے کہ دنیا میں کورونا مریضوں کی تعداد 4,60,00,000 ہو چکی ہے, جن میں سے 12,00,000 سے زائد جان کی بازی ہار چکے ہیں, جبکہ 3,30,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کر دیا. پاکستانی میڈیا کے مطابق عمران خان نے اتوار کو ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان پہنچے اور انہوں نے اس موقع پر گلگت بلتستان کے قومی دن کی تقریب اور آزادی پریڈ سے خطاب کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں اعلان کیا گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. انہوں نے اپنے خطاب میں اپوزیشن رہنما اور ان کی تحریک کی پی ڈی ایم پر سخت ترین حملے کیے. انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن رہنما ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کے رہنما پاکستانی فوج اور عدلیہ کے خلاف بیان دے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حزب اختلاف کے رہنما انہیں بلیک میل کر کے این آر او لینا چاہتے ہیں. پاکستان میں بھی کورونا بہت حد تک کنٹرول کر لیے جانے کے بعد یوم متاثرین اور اموات میں دوبارہ اضافے کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 977 افراد متاثر ہوئے اور 17 افراد لقمے اجل بن گئے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 489 افراد شفایاب ہوئے. پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,33,970 ہو چکی, جن میں سے 6,823 افراد لقمے اجل بن چکے ہیں اور 3,14,555 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں. پاکستان میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد 12,592 ہے, جن میں سے 648 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے. دوسری جانب خبر ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر اعلی زیدی کا کورونا وفاقی وزیر علی زیدی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے علی زیدی نے اپنی طبیعت سے متعلق بتایا اور لکھا کہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اب انہیں خود کو آئسولیٹ کرنا ہوگا. انہوں نے لکھا کہ وہ اس دوران سوشل میڈیا کا استعمال جاری رکھتے ہوئے قوم کو لوٹنے والوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے. علی زیدی نے اپنے پیغام کے آخر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو طاقت دے جو انصاف کے لیے کھڑے ہیں. ہندوستان میں کورونا سے یومیہ ہلاکتوں اور متاثرین کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 46,963 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور اس کے مقابلے میں 58,684 مریض شفایاب ہوئے اور 470 لقمے اجل بن گئے. ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 8,01,96,000 سے تجاوز کر چکی ہے, جن میں سے 1,22,400 سے زیادہ افراد لقمے اجل بن چکے ہیں اور 7,05,00,000 سے زائد افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں. ہندوستان میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد کم ہو کے 573,214 رہ گئی ہے. ہندوستان میں کورونا سے شفایابی کی شرح 91.54%, زیر علاج مریضوں کی شرح 6.97% اور اموات کی شرح 1.49% ہے. دہلی میں فضائی آلودگی بدستور خطرناک سطح پر باقی ہے. ہندوستانی میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ اتوار کی صبح دہلی میں ہوا کے معیار میں کوئی بہتری ریکارڈ نہیں کی گئی. اس رپورٹ کے مطابق اتوار کی صبح بھی دہلی کے آسمان پر گہرا کوہرا چھایا رہا. ہندوستان کے سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں اتوار کی صبح ہوا کا کوالٹی انڈیکس 365 ریکارڈ کیا گیا, جو انتہائی بدتر زمرے میں آتا ہے. افغانستان کے اعلی مصالحتی کونسل کے نائب سربراہ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے. کابل میں افغان وزارت داخلہ نے بتایا کہ اعلی مصالحتی کونسل کے نائب سربراہ حاجی دین محمد کے کنوائے پر یہ حملہ کابل جلال آباد شاہراہ پر کیا گیا ہے. افغان وزارت داخلہ کے مطابق حاجی دین محمد کی کنوائے پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں ان کا ایک محافظ ہلاک ہو گیا. تاحال کسی شخص یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب حکومت اور طالبان کے وفود قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن مذاکرات کر رہے ہیں۔ ترکی میں حالیہ زلزلے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترک حکام کے مطابق ازمیر سٹی میں تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ ہٹانے کا سلسلہ جاری اور مزید زخمیوں اور لاشوں کو باہر نکالے جانے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ اب تک 900 کے قریب افراد کو تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے زندہ نکالا جا چکا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ شہر میں اب تک 40 آفٹر شاکس آ چکے ہیں جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ترکی میں جمعے کے روز آنے والے زلزلے کی شدت 6.6 بتائی گئی تھی۔ امریکی پولیس نے ریاست کیرولائنا میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ سی این این کے مطابق مظاہرین شمالی کیرولائنا کے شہر گراہم میں مقامی عدالت کے سامنے مظاہرہ کر رہے تھے کہ پولیس نے ان پر حلہ بول دیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے داغے اور مرچوں کا اسپرے کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ مظاہرے منتظم پادری سمٹ 8 افراد کو امریکی پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے۔ معاف کیے گا، کہا جا رہا ہے کہ مظاہرے کے منتظم پادری سمیت 8 افراد کو امریکی پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے۔ سیاہ فام امریکی شہریوں کے پیدر پہ قتل کے خلاف ہونے والے عوامی مظاہروں نے ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی کر دی ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں 3 نومبر کو ہونے والے ہیں اور امریکی صدر نے عندیہ دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت انتخاب جیت جائیں گے۔ پنسوالیا میں اپنے حامیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر وہ منگل کو ہونے والے انتخابات جیت گئے تو سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کریں گے۔ گویا انہوں نے اس طرح یہ اعلان کر دیا کہ انتخابات کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہوگا۔ امریکی سپریم کورٹ 9 ججوں پر مشتمل ہے، ان میں سے زیادہ تر قدامت پسندانہ رجحانات کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ نینسی پلوسی نے سپریم کورٹ کے ججوں سے اپیل کیا کہ وہ خود کو انتخابی تنازعات میں ملوث نہ کریں۔ نینسی پلوسی نے خاص طور سے صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ 3 ججوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی عمل میں آپ کی مداخلت رائے دہندگان کے لیے سخت ہوگی۔ امریکی عمر کے ماہرین کا خیال ہے کہ رائے عامہ کے جائزوں میں ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان پائے جانے والے فاصلے نے ریپبلکن کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ بعض قیاس آرائیاں یہ بھی ہیں کہ انتخابات میں ٹرمپ یا جو بائیڈن میں سے جو بھی کامیاب ہوں، امریکہ میں سڑکوں پر تشدد اور بدامنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنوبی یمن کے صوبے ابین میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ فوجیوں درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ عربی 21 کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے ابین کے زنگبار علاقے میں سعودی حمایت یافتہ یمن کی مستعفی حکومت کے فوجیوں اور متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ عبوری کونسل کے مسلح گروہوں کے درمیان ہفتے کے شب جھڑپیں ہوئیں۔ اس رپورٹ کے مطابق عبوری کونسل کے مسلح گروہ نے صوبے ابین کے اتریہ علاقے میں سعودی حمایت یافتہ یمن کی مستعفی حکومت کی فوجوں کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ سعودی عرب کے حمایت یافتہ یمن کی مستعفی حکومت کے صدر منصور ہادی کے حامی فوجیوں اور متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ عبوری کونسل کے مسلح گروہوں درمیان یہ جھڑپیں یمن میں اپنا اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ہو رہی ہیں۔ یہ جھڑپیں عدن اور اس کے اطراف کے علاقوں سے شروع ہوئی ہیں جن کا دائرہ دیگر علاقوں اور جزیرہ سقطرہ تک پھیل گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پے شوق آنکھ بھر دیکھا از پے شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ پر گویا میری منزل تھی
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور اب اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے. سماعت فرمائیے اسلامی تاریخ. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, ہمارا پروگرام جو اسلامی تاریخ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا میں کافی سمجھتا ہوں کہ اقوام کی زندگی میں انسان کی تاریخ کی اہمیت اور تاریخ کی قدر و قیمت بالکل اس طریقے سے ہے کہ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں اس کے حافظے کی ہوتی ہے. انسان کا حافظہ اس کی افکار کے اوپر, اس کے نظریات کے اوپر, اس کی شخصیت کے اوپر, اس کی زندگی کے اوپر اور زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی تاریخ ہے کہ وہ اس کی زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ انسان اپنے ماقبل سے جڑتا ہے, دیکھتا ہے کہ ہم پہلے کیا تھے اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے. ظاہر ہے اگر دیکھتا ہے اس میں کہ کوئی چیز تنزلی کا سبب بنتی ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور جو چیز ترقی کا سبب بنتی ہے انسان اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمارا جو پروگرام یہ تاریخ اسلام ہے, یہ بھی اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں, اپنی تاریخ کو سمجھیں اور ان چیزوں کو سامنے لائیں اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اور تاریخ اسلام کو اور اسلام کو ارتقا بخشی ہے. نہ ان چیزوں کو ہم اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے یہ انسانی معاشرہ اور مسلم معاشرہ انحطاط اور تنزلی کا سبب بنا ہے. تو آج جو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اسلام سے قبل جو انسان پائے جاتے تھے اس معاشرے میں، ان کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ اور اس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے، لیکن اجازت دیجئے باقاعدہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور حسب معمول ہمارے اس پروگرام میں بھی ہمارے دو مہمان ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں الحمدللہ آج پھر تشریف لائے ہیں جناب سجاد حسین آہیر صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید درج کرتے ہیں۔
ہم آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کوشش کی اور محنت کی کہ ہمارے معاشرے تک تاریخ کے حقائق کو پہنچانے کے لیے آپ کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام و ادب عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے صدقے میں بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے
انشاءاللہ۔ قبلہ، ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی ہمارے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ آج پھر ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعی اور کوشش کہ جو آپ ناظرین تک تاریخ اسلام کے حقائق پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔
جی، بہت شکریہ، خداوند عالم آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ اسلام سے قبل جو عرب میں یعنی موجود افراد تھے، جو انسان تھے، ان کی زندگی کے حوالے سے چل رہا تھا، تو آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا جو معاشرتی نظام تھا وہ کیا تھا، اس کے اوپر آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم عربوں کے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ان کے مختلف نظاموں کو دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے رہن سہن کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان کو، ان کے رہائش کے اعتبار سے۔ ایک وہ کہ جو بادیہ نشین تھے، جو مختلف کیمپوں کے اندر زندگی گزارتے تھے، اور باقاعدہ کوئی خاص زمین مختص نہیں تھی کہ جہاں پر وہ زندگی گزاریں۔
صحیح،
ان کو بادیہ نشین کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی آبادی جو تھی اس وقت کے انسانی معاشرے کی، وہ اس طرح کی زندگی گزار رہی تھی۔
جی،
اور اس میں لازمی بات ہے، جب ان کی زندگی اس طریقے سے تھی تو ان کا جو اقتصاد کا نظام بھی تھا وہ بھی اسی طرح تھا۔ یعنی جہاں پر بھی ان کو زندگی گزارنے کے آثار نظر آتے تھے وہاں پر جا کر وہ ڈیرہ لگا لیتے تھے۔
جی،
وہ مال مویشی کو پالتے تھے، دودھ بیچ کر دوسرے قبیلوں کو، یا نہ خود اسی دودھ کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔
یعنی کوئی معین جگہ نہیں تھی ان کے وطن کے طور
پر، وطن کے طور پر کوئی جگہ معین نہیں تھی۔ جس جگہ پر بھی ان کو پانی میسر آتا تھا، جس جگہ پر بھی ان کو چراگاہ میسر آتی تھی، وہاں پر جا کر وہ ڈیرہ لگا لیتے تھے، اپنے مویشیوں کے ساتھ وہاں پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ گوشت اور جو اس کے علاوہ دودھ ہوتا ہے، یہ ان کی غذا کے طور پر شمار ہوتا تھا۔
صحیح،
اور زیادہ تر وہ شکار کیا کرتے تھے اور شکار کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ ایک جن کا ایک مختصر طور پر تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا، وہ جو شہروں میں رہتے تھے۔ شہروں سے بھی مراد یوں نہیں ہے کہ جس طرح آج کے شہروں کا ایک کنسپٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔
ہمارے یہاں جو معمولاً ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ تین طرح کی زندگی ہے، ایک تو دیہات کی زندگی، ایک شہروں کی زندگی، اور اس طرح کی زندگی جو گزارتے ہیں وہ تیسری قسم ہے، نہ دیہات نہ شہر۔ یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک خاص موسم میں ایک مقام پہ رہتے ہیں، دوسرے موسم میں دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔
تو آج کی جو ہماری دیہاتی زندگی ہے نا، اس وقت کی وہ شہری زندگی کاؤنٹ ہوا کرتی تھی۔
جی جی، بالکل
ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اس وقت انسانی معاشرے نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔
صحیح،
اور اس کے اوپر بھی جو قوانین ان کے حاکم تھے وہ وہی اپنے قبیلوں والے ہوتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ چونکہ اب وہ ایک شہری زندگی میں آ گئے ہیں تو شہری زندگی میں انہوں نے مل کر کچھ قوانین ایسے بنا لیے ہوں کہ جو ان کے جمعی قوانین کہلائیں، نہ، بلکہ خود قبیلوں کے اندر وہ صرف اپنے قبیلے کے قوانین ہی نہیں ان کے اوپر حاکم ہوتے تھے، صرف مل کر ایک زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ لوگ جو شہر نشین کہلاتے تھے، یعنی دیہاتی زندگی آج کے دور میں اگر کہیں تو وہ گزار رہے ہوتے تھے، ان کی جو زندگی کا چل رہا ہوتا تھا نظام، ان کا معیشتی نظام اور اقتصادی نظام جو ہوتا تھا وہ تجارت ہوا کرتا تھا
جی،
یا باقی مختلف ہنر وہ جانتے تھے، اس ہنر کے ذریعے دوسرے ساتھ والے انسانوں کے کام آ رہے ہوتے تھے اور وہ ان کو ان کے بدلے میں خوراک جو ہے وہ فراہم کر رہے ہوتے تھے۔ اور اتنا زیادہ پیچیدہ چونکہ نظام بھی موجود نہیں تھا، ضروریات بھی زیادہ نہیں تھیں، صرف پہننا اور کھانا یہ چند چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی تھی جن کو پورا کر کے وہ اپنی زندگی میں خوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اگر مختصر طور پر بیان کیا جائے تو کم از کم یہ دو نظام ان کے سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو بادیہ نشین تھے، اور اگر ان کا ہم معاشی نظام دیکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کے اوپر منحصر ہوتا تھا، یا وہ کشاورزی کاشتکاری کر رہے ہوتے تھے، زراعت کے اوپر ہوتا تھا، یا جو شہروں میں ہوتے تھے وہ زیادہ تر تجارت کر رہے ہوتے تھے، یا دوسرے لوگوں کی ضروریات مختلف ہنرز کے ذریعے وہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے تھے۔
جی بہت شکریہ مولانا، اجازت دیجیے ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان سے عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، جیسا کہ آپ نے ملاقات بھی کی ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب سے، ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے مولانا نے یہاں پہ دو قسم بتائی، دو زندگی کے طرز بتائے، دو طرز زندگی، تو جو بادیہ نشین نظام تھا اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ان کا انداز زندگی کیا تھا؟
جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکچوئل جو معاشرتی صورتحال تھی اس زمانے کی،
جی،
اس کو ہم آج کے معاشرے کے پیش نظر نہیں لے سکتے، اس لیے کہ معاشرہ بنتا ہے افراد کا ایک ایسا گروہ جو کسی خاص قانون اور خاص ہدف کے پیش نظر کسی خاص قانون کے تابع ہو اور زندگی گزار رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں معاشرہ، لیکن وہ کسی خاص قانون کے تابع نہیں تھے اور کوئی خاص ہدف بھی ان کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کی زندگیاں خصوصاً بادیہ نشین لوگ جو تھے، ان کی زندگیاں جیسے کہ مولانا قبلہ فرما رہے تھے، وہ مختص تھیں بس ان کی اپنے ذات تک کہ جو بنیادی اساسی ضروریات ہیں زندہ رہنے کے لیے، جیسا کہ کھانا پینا اور پہننا وغیرہ، اور اس کے بعد ان کے جو
حیوان کہتے ہیں نا، روٹی کپڑا اور مکان،
اور مکان، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ ان کے حیوانوں کے لیے پانی میسر ہو اور وہاں پہ چراگاہ مل جائے ان کو، تو ان کے لیے یہ سفیشینٹ تھا۔ ایسے میں ان کی جو کوئی قانون کی بات تھی وہ وہاں پہ نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہاں پہ ایک اس طرح کا ماحول تھا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جو قدرت مند ہوتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہی غالب رہتا تھا، اور جو جس کے پاس قدرت طاقت نہیں ہوتی تھی وہ بیچارہ ہوتا تھا، اس کے لیے چند ایک راہیں ہوتی تھیں، مثلا یا تو وہ کسی بڑے قبیلے میں جا کے اپنے آپ کو ضم کر لے، یا پھر یہ کہ جو ہے دنیا سے ہاتھ دھوئے اور دنیا کو خیر باد کہے اور دوسروں کو جگہ دیں۔ تو کچھ اس طرح کی سچویشن اس زمانے میں تھی۔ اب اسی زمانے میں جو وہاں پہ قوانین حاکم ہیں ان میں ایک تھا فخر فروشی، یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، غرور تکبر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جب مرنے لگا ہے تو اس وقت بھی اس کا غرور کا یہ عالم تھا کہ کہنے لگا کہ میرا سر جو ہے اس کو ذرا اس طرح سے رکھیے گا کہ ٹیڑھا نہ ہو، کہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ میں سر جھکا کے مرا ہوں، بلکہ میں سر بلند کر کے مرا ہوں۔ اسی طرح سے ان کے ہاں جو اگلی بات ہے وہ یہ تھی کہ وہ کیونکہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتے تھے، ربا خوری ان کا بنیادی وہ تھا، مثلا کسی کو اگر وہ قرض دیتے تھے یا کسی کو کوئی مال دے دیتے تھے تو اس کے اوپر سود لیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے ان کے اس، جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کے اس عمل کی شدید مخالفت کی اور پھر کہا کہ کیا تم جو کچھ پہلے کر چکے ہو اسلام کی اس آیت نازل ہونے سے پہلے جو سود کے بارے میں ہے تو کر چکے، وہ تمہارے لیے، لیکن اس کے بعد اگر تم اپنا یہ عمل جاری رکھو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یعنی ان کا جو تھا، پھر کم تولتے تھے وہ، یعنی جب کسی سے لین دین کرتے تھے، چونکہ وہاں پہ کوئی قانون حاکم نہیں تھا، چونکہ وہاں پہ کوئی معاشرتی نظام نہیں تھا اور کوئی حکومت ایسی نہیں تھی کہ جو ان سے پوچھے، ان کو روک ٹوک کرے، تو وہ کم تولتے تھے۔
اپنا یعنی جو مادی مفادات تھے اس کے لیے ساری کوشش ہوتی تھی،
ان کی ساری کی ساری جو سعی تھی اور کوشش تھی اور تگودو تھی وہ اپنی ذات اور یا پھر یہ کہ اپنے اس سے اگر بہت باہر نکل جائیں تو اپنے قبیلے اور اپنے حیوانات تک محدود رہتی تھی۔ تو ایسے میں مثلا آج اگر ہم اپنے معاشرے کو، یہ تو چند ایک چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، البتہ ہم جو تاریخ کی بنیادی کے کتب ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو عربوں کی جو جاہلی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو جہالت سے تعبیر کیا گیا، جہالت یعنی عقل کی ضد، ایسا نظام جہاں پہ عقلی اور منطقی باتیں نہ ہوں بلکہ غیر عقلی اور غیر منطقی اور غیر ناانصافی کی باتیں ہوں، اسی لیے ان کو جہالت کی۔ اور اگر آج میں ہم اپنے زمانے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے ہاں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں؟ جب یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہیں تو مجھے یہ کہنے میں شاید حق حاصل ہے کہ ہم ابھی تک اسی جہالت کی زندگی میں جو ہے ہیں، کوئی خاص فرق اور تبدیلی نہیں نظر آ رہی، کیونکہ
بلکہ ہم ان سے بھی زیادہ گر چکے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے، وہ وسائل نہیں تھے۔
بعض بالکل ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں میں ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے، وہ بچی کو زندہ یعنی متولد اس کے دنیا میں آنے کے بعد دفن کرتے تھے، آج کی لیٹسٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بچی
کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے
ہیں، نہیں ہونے دیتے ہیں۔
بالکل صحیح فرمایا۔
تو آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے مثلا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی انسان کو اسی تربیت کی ضرورت ہے، اسی تعلیم کی ضرورت ہے جو رسول گرامی اسلام نے اسلام سے پہلے یعنی اسلام لانے کے ابتدائی اسلام میں جو ہے لوگوں کو بتائی،
ان تعلیمات کو ہمیں پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیہ نشین قبائل تھے ان کے حوالے سے اور کیا آپ کی نظر میں کوئی خاص نقطہ ہے ان کے انداز زندگی میں؟
جی جی، ان کا ایک جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ تھا قتل و غارت کرنا،
اللہ اکبر،
لوٹنا، مختلف قافلے جو گزر رہے ہوتے تھے ان کو لوٹ کر ان سے چھین کر یہ کھایا کرتے تھے۔
جی
اس وقت ہو سکتا ہے لوٹنے کا جو طریقہ کار ہو وہ اور ہو، اس وقت یعنی سامنے لڑ کر اسے لوٹ لیا اور اسے چھین لیا اور کھایا گیا، یہ بھی آج کے زمانے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ معاشروں کے اندر، ترقی یافتہ معاشرہ اور متمدن ترین معاشروں کے اندر بھی آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اور اس سے متمدن انداز بھی آ گئے ہیں۔
آج تو وہ ہیک کرتے ہیں پورا جو
پورے سسٹم کو ہائک کر لیا جاتا ہے۔
بالکل،
اور اس سے بڑھ کر میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج مختلف نظام جو ہیں وہ دوسرے نظاموں کو کس طرح ان کا استثمار کر رہے ہیں۔ استثمار کرنا یعنی دوسروں کے پھلوں کو، دوسروں کے ان کے نتائج جو ہیں وہ خود لے لینا۔
بالکل بالکل صحیح فرمایا۔
یہ آج ہم یعنی آج کا جو طاغوت ہے، آج کا جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہی ہیں، استحصال کرنا، یعنی دوسروں کی محصولات کو اپنا بنا لینا، دوسروں کی پروڈکٹ کو اپنا بنا لینا، دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، یہ آج کے ماڈرن طریقے ہیں اس قتل و غارت کے، اس چھیننے کے۔ تو یوں نہیں ہوا کہ معاشروں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے جو چور آیا کرتا تھا اس کے پاس روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ بغیر اس چراغ کے آیا کرتا تھا اس لیے کم چرا پاتا تھا، آج ٹیکنالوجی نے آ کر اس انسان کو وہ روشنی عطا کر دی ہے کہ اس روشنی کے ذریعے یہ بہتر انداز میں جا کر دوسروں کے جو لوازمات زندگی ہیں، دوسروں کی جو زندگی کی اہم ترین چیزیں ان کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے، ان کی جو محنت ہے، ان کی جو کوشش ہے، جس کا حل پھل ان کو ملنا چاہیے، جن کا حاصل ان کے پاس جانا چاہیے، یہ اس کو لے رہا ہوتا ہے۔
بالکل۔
تو اس وقت کے زمانے میں بڑے سادے طریقے سے وہ لوٹ کر کھایا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں لوٹا بھی بڑے اہم ترین طریقوں سے اور بڑے ٹیکنالوجی کے طریقے سے آج بھی لوٹا جاتا ہے، اور باقاعدہ نظام بنائے گئے ہیں، اور اس کے اوپر اگر اس وقت کے لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم لوٹ کر کھاتی ہیں، تو آج بھی اگر آپ دنیا کے بڑے بڑی طاقتوں کو کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں تو آج وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتی ہیں کہ فلاں 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 ممالک جو ہیں وہ ہمارے دست نگر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری جو ہم استحصال شدہ ہیں، ہماری مجبوریوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اوپر اور اس انسانی معاشرے کے اوپر ہم حاکم ہیں۔ تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے، یا یہ وہ معاشرہ ہے جو جہالت سے نکلا ہوا معاشرہ ہے؟ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی انسانوں کے اندر جو مشکلات تھیں وہ ان کے اندر
تیزی آئی ہے، ان کے اندر شدت آئی ہے اور وہ باقاعدہ نظاموں کے تحت ان کو لوٹا جا رہا ہے۔
جیسے آپ نے ابھی فرمایا نا کہ وہ جو چور چراغ کے ساتھ آتا ہے، فارسی میں بڑی اچھی ایک مثال ہے کہ چودزدی با چراغ آیت گزیدے تر برد کالا، یعنی وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے، چونکہ وہ چراغ کے ساتھ جب آتا ہے نا تو کوئی چیز اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی، بلکہ ہر چیز کو ایک ایک چیز کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور جو اندھیرے میں آ رہا ہے اس سے شاید کوئی چیز چھوٹ بھی جائے۔ قبلہ بہت شکریہ، ہم پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا، اگر بادیا نشین نظام کے حوالے سے آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں، ورنہ میں پھر دوسرے سوال کی طرف چلتا ہوں۔
یہاں پہ ایک بات میں اپنی خاران اور خواتین ماؤں بہنوں کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا،
جی،
اور وہ یہ کہ اس زمانے کی خواتین کی جو طرز زندگی تھی یا ان کا جو طریقہ کار تھا، البتہ میکسیمم تو یہی تھا کہ مثلا، اور میں یہ اس بعض مرتبہ سوچتا ہوں کہ شاید یہی وجوہات تھی کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان میں یہ تھا کہ قرآن مجید، چونکہ ان کی وہ جو خصوصیات تھیں وہ اسلام کے آ جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک مسلمانوں کے اندر رہیں، کہ جس کی پھر قرآن نے مختلف طریقوں سے جو ہے ان کی نفی فرمائی ہے، کہ جن میں ایک یہ تھا کہ خود پیغمبر کی بیویوں سے یہ کہا گیا کہ جو ہے تم جہالت کے، یعنی اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی اس میں جو تمہارا تبرج تھا، جو تمہارا تبرج الجاہلیت جو تھا، اس کو آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اس کو دہرائیں اپنی زندگی میں، اور اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ کو ڈبل گنا ملے گا، اور اگر نہیں مثلا اس کے برعکس نیکی کرتی ہیں تو آپ کو ثواب بھی دو گنا ملے گا، کیونکہ آپ امہات المومنین ہیں۔ تو یہ چیز تھی ایک کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا بناؤ سنگار، وہ اپنی خوبصورتی، وہ اپنی زیبائی اپنے ایسے لوگوں کے لیے کرتی تھیں جو ان کے محرم نہیں ہوا کرتے تھے، اور جس سے کسی قبیلے کی ناک کٹ جاتی تھی، کسی قبیلے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات تھیں کہ وہ لوگ جو ہے بیٹیوں کو، مقصد ہے کہ وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ جیسے مثلا میں نے عرض کیا کہ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور قرآن کی آیات اس کے اوپر شاہد ہیں۔ ان میں مثلا ایک اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کہ خواتین ان کے کسی کام کی نہیں تھیں، نہ وہ ان کے ساتھ مل کے جنگ کر سکتی تھیں، نہ ان کی اقتصادی میدان میں کوئی حمایت کر سکتی تھیں۔ تو اس سے بڑی چیز جو تھی، اگر وہ کسی سے جنگ کرتے تھے تو خاتون چونکہ صنف کمزور ہے اور نازک ہے، تو وہ جلدی دشمن اس کے اوپر غلبہ پا سکتا تھا اور اس کو پکڑ لیا کرتا تھا، تو اس طرح سے ان کی جو عزت کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی۔ تو ایسے میں مقصد ہے کہ آج اسی بات کو پھر اپنی سوسائٹی کے ساتھ تھوڑا ریلیٹ کرنا چاہوں گا، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین کو یہ جو عزت اور احترام اور وقار اور یہ کچھ ملا ہے، سارا کچھ ملا ہے، یہ اسلام کے صدقے میں ہے کہ، اور پیغمبر اسلام نے اپنی دخت گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ عزت دی کہ مثلا اس کے بارے میں تمام مفسرین اور محدثین متفق ہیں کہ جب بھی فاطمہ زہرا پیغمبر کے سامنے آتی تو حضرت احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، گویا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو ہے تمہاری بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اور ان کا اس طرح سے احترام کریں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی ماؤں بہنوں کو، یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی جو عزت ہے، جو آپ کا وقار ہے، اسلام سے پہلے کا تھوڑا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں اور اسلام کے بعد کا، یہ آپ کو اسلام کے صدقے میں ملا ہے۔
بے شک،
تو ضروری ہے کہ آج ہم جس اسلام نے ہم کو اتنی اتھارٹی دی ہے ہم اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں، بلکہ ہم مردوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اس طرح تربیت کریں کہ وہ بھی اسلام کے فرزند بنیں۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اجازت دیجیے یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین، بہت اہم گفتگو چل رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ نظام جو اس وقت پایا جاتا تھا، جو اسلام کے آنے سے پہلے کا نظام تھا، آج اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس ترقی کے دور میں، اس علم اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم اس مقام پر ہیں، شاید ان سے بھی زیادہ پست ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اپنے موضوع پر اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیا نشین نظام تھا اور ہمارے لیے کس طریقے سے درس عبرت بن سکتا ہے۔
بالکل، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا وہ خواتین کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہوتا تھا،
جی
کہ خواتین کو اس لیے عزت نہیں دی جاتی تھی کہ یہ خواتین ان کے کسی اقتصادی معاملے میں ان کے لیے معاون ثابت نہیں ہوتی تھی.
جی
یہ خواتین جنگ میں ان کے لیے کوئی زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتی تھیں, اس لیے خواتین کو اس زمانے میں زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی.
جی
یہی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب.
جی
آج کے معاشرے میں خواتین کو عزت دی جاتی ہے, کیا اس کو عزت کہیں گے کہ اس خاتون کو انہوں نے ایک شو پیس کے طور پر کھڑا کر رکھا ہے اور جس کے ذریعے سے وہ اپنے اقتصادیات کو کما رہے ہیں.
جی
اور آج انہی خواتین کے ذریعے مختلف جنگوں میں وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر باقاعدہ استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں.
جی
تو آج کے معاشرے میں خواتین ان سب کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, لیکن پھر بھی اصل میں انسانیت والی جو عزت ہے, جو خدا نے اس خاتون کو خلق کر کے اس کو عزت و احترام بخشا تھا, اس عزت و احترام سے آج بھی خاتون اس ترقی یافتہ دور میں بھی خالی ہے.
وہ صرف وہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو اسلام نے دی ہے.
ہاں اور حقیقت میں عزت وہی ہے جو اسلام دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو بخشی ہے. آپ اگر اس خاتون اگر یہ خاتون یہ چاہے کہ غور کرے کہ دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو کتنی عزت اور کتنا احترام اور کتنا وقار بخشا ہے, تو یہ خاتون صرف یہ سوچے کہ جب یہ ماں بنتی ہے تو اس وقت اپنے بچوں کی جنت کی
اس کے قدموں
کے نیچے ہے.
اللہ اکبر.
ٹھیک ہے, سر پہ بھی نہیں ہے, قدموں کے نیچے. یعنی اس خاتون کا جو اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت کو رکھ دیا گیا ہے, اور فخر کرتا ہے ایک بیٹا چاہے جس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اپنی ماں کے قدموں کے اوپر بوسے دے. یہ دین مقدس اسلام نے اس کو دیا ہے. اور اگر یہ خاتون کسی مرد کی بیوی بنتی ہے تو کہا گیا کہ وہ مرد چاہے جتنا ہی با ایمان کیوں نہ ہو, اس کے ایمان کا آدھا حصہ ہے یہ خاتون.
یعنی اس کے ایمان کے مکمل ہونے کا
ذریعہ ہے یہ خاتون. اور پھر یہ خاتون جس باپ کی بیٹی ہے, چاہے وہ کتنی ہی رحمتوں کا حامل ہی کیوں نہ ہو, اس باپ کی لیے رحمت ہے یہ بیٹی. دین مقدس اسلام نے جتنی خاتون کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا اور خود ان کی عزت اور احترام کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر خاتون کسی عزت کی حامل ہے, کسی کوئی جوہر اس کے اندر موجود ہے, تو وہ یہ ہے کہ یہ خاتون ہے, یہ ماں ہے, یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے. تو یہ جو احترام بخشا ہے یہ دین مقدس اسلام نے دیا ہے خاتون کو, جو اسلام سے قبل معاشرے کے اندر موجود نہیں تھا. لیکن معذرت کے ساتھ آج بھی معاشرے کے اندر خاتون وہ جو حقوق نسواں کے بہت زیادہ دعوے دار بنے ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر حقوق نسواں کے طور پر انہی نسواں اور انہی خواتین کی بے حرمتی اور ان کی توہین کے باعث
مان رہے ہیں, اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم حقوق نسواں کی پامالی کرتے ہیں.
یہی مسئلہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس خاتون کو کیا دیا ہے, آپ نے تو اس خاتون کو اقتصاد کا ایک ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے.
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اور کچھ آپ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی.
جی ایک جو عربی یعنی اسلام سے پہلے کی جاہلی زندگی ہے اس میں ایک جو نہایت معروف بات ہے وہ بت پرستی ہے.
جی
کہ وہ مشرک تھے اور بت پرست بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے.
جی
اور اس بات کا قرآن نے متعدد مقام پہ جو ہے ذکر کیا ہے اور اس عمل سے ان کو روکا ہے کہ بت تمہارے درواقعے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں, یہ اللہ نہیں ہو سکتے ہیں.
جی
تو اس بت پرستی کے پیش اگرچہ میں یہاں پہ یہ واضح کرتا چلوں کہ اس بت پرستی سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ بت کو اللہ مانتے تھے.
جی
وہ موحد تھے, پہلے کے جو انبیاء گزرے تھے مثلا ابراہیم علیہ السلام ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے.
بالکل.
اور وہ جانتے تھے, لیکن بتوں کی پوجا اس لیے کیا کرتے تھے کہ بت کو اللہ اور اپنے درمیان ایک واسطہ بناتے تھے.
جی.
اور کہتے تھے کہ اس کے توسط سے اللہ ہماری بات سنتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ تمہارے نزدیک رہتا ہوں, بت کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو آج بھی اگر مثلا ہاں اور یہ ایسی بات تھی کہ جس سے مثلا رسول خدا نے امیر المومنین السلام سے فرمایا کہ یا علی میرے کندھوں پہ چڑھ کے جتنے بھی کعبہ میں بت پڑے ہیں آپ ان کو توڑ دیجئے.
جی
تو اس سے پہلے مثلا کعبہ خود ایک بت خانہ تھا کہ جو ایک نہایت معیوب بات تھی اور جو سب سے بڑی بات اسلام کے لیے اور اسلبانی اسلام کے لیے ناگوار تھی وہ یہی تھا کہ اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا دیا گیا تھا اور بتوں کی وہاں پہ پوجا ہوا کرتی تھی۔ تو خیر میں یہ بات جو اپنی سوسائٹی سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا اس طرح کرنا چاہوں گا کہ بت فقط یہ نہیں کہ ہم مٹی سے یا مثلا آٹے سے یا کسی کھانے کی چیز سے یا پتھر سے لکڑی سے بنا کے تو اس کے سامنے سجدہ کریں تو یہ بت ہے، بلکہ بت ایک کانسیپٹ ہے، ایک نماد ہے، ایک نمونہ ہے، وہ کوئی شے بھی بت ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی کے لیے دولت اس کی بت ہو سکتی ہے، کسی کے لیے اس کی اپنی شخصیت بت ہو سکتی ہے، کسی کے لیے اس کی بیوی یا کوئی اور غیر محرم عورت اس کے لیے بت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو بت ہیں یہ اسی طرح سے ہیں جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے سامنے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو خالق کائنات اور مالک کائنات تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال چونکہ بہرکیف ایک عارف بھی تھے، جہاں پہ شاعر مشرق تھے، فلاسفر تھے، وہ جب اسی منظر کو پیش کرنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہ تیرے دل میں تو بت رکھے ہوئے ہیں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے دل میں بت رکھے ہوئے ہیں اور تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، تجھے اس نماز سے کیا فائدہ ملے گا؟
بالکل
ہم نے جو اسلام آج اختیار کیا ہوا ہے، ہمیں اسلام کا کیا فائدہ ملے گا کہ اگر ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں بت بیٹھے ہیں اور ہم اس بت کے لیے صبح سے شام تک تگودو کرتے ہیں، اس کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے پاس ہم نے مر کے جانا اور جس کی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہزار ہا نعمات سے استفادہ کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور بت کو اولویت دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی جہالت سے وابستہ بات ہے۔
جب تک ہم ان تمام چیزوں کا انکار نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں اسلام سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، چونکہ خود لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے ہم تمام یعنی الہ کا انکار کریں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد توحید کا اقرار کریں۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور اسی طریقے سے قبلہ آپ کی بہت شکر گزار ہیں۔ ہم آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور ناظرین اسی طرح ہم آپ سے بھی یہاں پر خدا حافظی چاہیں گے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ ان شاء اللہ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔